إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اہم بنیادیں بیان کی تھی کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں. پچھلے دروس میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پہ تفصیل سے بات کی. اللہ تعالیٰ رب ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کی. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، توحید عبادت پر بھی تفصیلا بات ہوئی ہے، توحید اور توحید کی اقسام بیان کی تھی، اور توحید عبادت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ شرک کے احکام اور مسائل بھی بیان کریں، کیونکہ صرف توحید کو سمجھنے سے مکمل اور بنیادی باتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ آپ دونوں اضداد جو ہیں، ضد جو ہیں آپس میں، ان کو بیان نہ کریں. تو توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک کا درس جاری ہے، اور آج میرا خیال ہے چوتھا درس ہے شرک کے موضوع پر. پچھلے دروس میں شرک کی تعریف، شرک کی قسمیں، شرک کی حقیقت، اور توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے اہم قاعدے بیان کیے تھے. کلمہ گو مشرک، اس کی تقریباً 25 دلیل بیان کی تھی قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے. اور آج کے درس میں شرک تفصیل کے ساتھ، شرک کی قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جیسے آپ ساتھیوں کو یاد ہے، شرک کی جو مین قسمیں ہیں، بڑی قسمیں ہیں، وہ شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن ایسا شخص جو شرک کے اصغر میں مبتلا ہو، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. دوسری تقسیم جو بیان کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک تین قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک، شرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک کرنا. نمبر دو، شرک فی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور پیارے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، حصے دار یا برابر سمجھنا. نمبر تین، شرک فی العبادہ، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں کسی ذات کو شریک ٹھہرانا یا برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے عبادات میں سے کوئی بھی عبادت کسی اور کو، غیر اللہ کو دینا اور غیر اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا، اسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ. تو یہ تین قسمیں ہیں شرک کی، اور ان اقسام کی جو مختلف قسمیں ہیں آگے، جو مختلف تفریعات تفصیل سے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، شرک فی الربوبیہ، ربوبیت ایک لفظ ہے جو بہت ساری چیزوں اور صفات کو شامل ہے. رب وہ ذات ہوتی ہے جس میں یہ چند صفات پائی جائیں. نمبر ایک، پیدا کرنا. نمبر دو، رزق عطا کرنا. نمبر تین، تدبیر کرنا. نمبر چار، جو ذات مالک ہو، مملوک نہ ہو. نمبر پانچ، جو مشکل کشا ہو، خود مشکل میں کبھی نہ آتا ہو. نمبر چھ، حاجت روا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا. نمبر سات، زندگی موت کا مالک. یہ صفات جب کسی ذات پہ پائے جائیں تو اسے رب کہتے ہیں. اور ربوبیت کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک فی الربوبیہ ہے، اور یہ شرک فی الربوبیہ دو قسم کا ہے، شرک التعطیل و شرک التمثیل. تعطیل کہتے ہیں انکار کرنے کو. اصل میں جو لفظ تعطیل کا ہے یہ لیا گیا ہے عطالہ سے، اور عطالہ کا مطلب فارغ کر دینا، کسی چیز کو معطل کر دینا. فلانا شخص نوکری سے معطل ہو گیا یعنی فارغ ہے، اب گھر میں بیٹھا ہے. گاڑی معطل ہو گئی یعنی چلنے سے قاصر ہو گئی، چل نہیں سکتی. تو شرک التعطیل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ربوبیت کا انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کی صفات ربوبیت کا انکار کرنا مکمل طور پہ، اس کا نام ہے تعطیل، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ رب نہیں، وہ تو کافر ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ صفات سلب کر کے، انکار کر کے اپنے لیے یہ صفات بیان کرنا. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا صرف رب نہیں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے صفات ربوبیت نکال لی اور انکار کیا کہ کوئی اور رب بھی ہے، اور وہ سارے کے سارے صفات جو ربوبیت کی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنے لیے بیان کر دی. تو اسے کہتے ہیں شرک التعطیل، شرک فی الربوبیہ، شرک التعطیل، کہ اللہ تعالیٰ کو معطل کر کے وہی صفات اپنے لیے صرف کر دینا. دوسری قسم ہے جو زیادہ مشہور ہے، شرک التمثیل، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی ذات کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ربوبیت کی، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ سارے کے سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. اگر کسی ذات کو بھی ان صفات میں حصہ دیا جائے، ان صفات میں سے کوئی بھی صفت دی جائے، تو یہ ہوگا شرک فی الربوبیہ، شرک التمثیل. تمثیل کہتے ہیں مثل بیان کرنے کو، مشابہت، تمثیل، مثل بیان کرنا، حصہ دینا، برابر سمجھنا، یہ سارے کے سارے الفاظ تمثیل میں آتے ہیں. اور شرک التمثیل جو ہے یہ دو قسم کا ہے، شرک التمثیل دو قسم کا ہے، تمثیل الخالق بالمخلوق و تمثیل المخلوق بالخالق. شرک التمثیل دو قسم کا ہے. پہلے قسم یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے برابر کر دینا، جو صفات خالق کی ہیں وہی صفات مخلوق کے لیے صرف کرنا. یہ تمثیل الخالق بالمخلوق، جو خالق ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرک التمثیل کی بات ہو رہی ہے. شرک ربوبیت دو قسم کا ہے، شرک التعطیل اللہ تعالیٰ کو اپنی ربوبیت سے معطل کر دینا اور وہی صفات اپنے لیے صرف کر دینا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ سے صفات ربوبیت لے کے اپنے لیے صرف کر دی. دوسری قسم ہے شرک الاثبات، شرک التمثیل بھی کہتے ہیں. شرک التمثیل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، انکار نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے اور کوئی اور ذات بھی خالق ہے، یہ تمثیل ہے. اور یہ تمثیل دو قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھیں. ایک تمثیل ہے خالق کی مخلوق کے ساتھ، دوسری تمثیل ہے مخلوق کی خالق کے ساتھ. جو خالق کی مخلوق کے ساتھ تمثیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، صفات الکمال ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے. وعلیکم السلام. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مخلوق دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. تو شرک التمثیل کا مطلب ہے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جیسے مخلوق کہا تھا نعوذ باللہ ویسے اللہ تعالیٰ کہا تھا. اللہ تعالیٰ کو جو مخلوق کی صفات تھی ان کے ساتھ برابر کر دیا. تو یہ شرک التمثیل کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کی صفات دے دینا, شرک التمثیل, مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے, علی بھی مشکل کشا ہے, تو مشکل کشائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور ذات کے لیے مشکل کشائی صرف کرنا شرک فی الربوبیت, شرک فی التمثیل ہے, کہ مخلوق کو خالق حق دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ بھی پیدا کرتا ہے اور غوث بھی اولاد عطا فرماتا ہے, تو اصل پیدا کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی, پیدا کرنے کی صفت کسی مخلوق کو دے دی, اسے کہتے ہیں شرک فی الربوبیت. بات واضح ہوئی؟ ربوبیت میں شرک تعطیل بھی ہوتا ہے جیسے فرعون نے کیا, شرک اثبات یا شرک تمثیل بھی ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے مخلوق کا بھی ہاتھ ہے دونوں برابر ہیں, اسے کہتے ہیں شرک فی التمثیل, خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ربوبیت کی وہی مخلوق کے لیے صرف کر دینا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئے؟ اسے کہتے ہیں شرک فی التمثیل. اور جنہوں نے مخلوق کو خالق کی صفات دے دی, اس کی مثال میں نصارہ بھی ہیں. نصارہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ربوبیت کی صفات دے دی کہ اللہ تعالیٰ بھی پیدا کرتا ہے عیسیٰ بھی پیدا کرتا ہے. ان کے کچھ گروہ نے, سب نے نہیں, ان کے مختلف گروہ ہیں, تو مشکل کشائی بھی عیسیٰ کو دے دی. اسے جب وہ پکارتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا, خاص طور پہ جو لوگ انگلینڈ یا یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ یورپ میں, جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو گاڈ فادر نہیں کہتے, جیسس کرائسٹ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں, گاڈ فادر کہتے ہیں, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لیکن جب انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ربوبیت کی صفات بھی صرف کر دی, تو پھر صبح و شام ذکر بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کش حاجت والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسے اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کی. ذاتی طور پہ نہیں وہ خالق, ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان کو عطا کی. مٹی سے پرندے بناتا تھا, پھونک مارتا تھا, زندہ ہو جاتے تھے. تو یہ پیدا کرنا تو ہے, مردہ مر گیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے, وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے, عیسیٰ بھی خالق ہے, لیکن خالق عطائی طور پہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ ایسے عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دے دی. کوئی ایسا شخص ہے آج اس دنیا میں جو کہتا ہے کہ نصارہ کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے؟ کوئی شخص ہے مسلمان, کسی کو شک ہے کہ نصارہ مشرک کافر نہیں ہے؟ کسی کو شک ہے؟ یاد رکھے, جس نے شک ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, یقین کو دور سی بات ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے, یہود و نصارہ مشرکین ہیں, کفار ہیں. جسے شک ہے وہ دار اسلام سے خود خارج ہے. یہ بنیاد علم ہے. ما علم من الدین بالضرورہ. اچھا, اگر تھوڑا سا ہم غور کریں, تھوڑا سا, نصارہ کے کفر کی وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. نصارہ کے کفر کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہ وجہ نہیں پوچھ رہا میں. نصارہ کلمہ نہیں پڑھا. نصارہ کی کفر کی بنیادی وجہ, یعنی وہ کافر کیوں کہے گئے؟ ایک تو واضح عمل ہے, ایک تو واضح عمل ہے کہ انہوں نے ٹرینیٹی چیز کا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. جس نے اللہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا تو وہ کافر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے. اچھا یہ تو نظر آتا ہے سب کو. کیا کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ذات اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے؟ کیسے مشرک ہو گیا؟ ہاں یہ نہیں, دلیل ٹھیک ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرنا یہ شرک ہے یا کفر ہے؟ دونوں ہیں. میں نے پچھلے درس میں تو بیان کیا تھا کہ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں, یہ قاعدہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اور نصارہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ مخلوق کے ساتھ. بھی بیٹا کس کا ہوتا ہے؟ بیٹا تو مخلوق کا ہی ہوتا ہے, خالق کا بیٹا تو ہے ہی نہیں نا. تو یہاں پر شرک بھی ہوا. کون سا شرک ہوا؟ شرک التمثیل. یہ ابھی میں نے بات بیان کی, شرک التمثیل بھی ہے اور کفر بھی ہے. تو مشرک بھی ہے کافر. جزاک اللہ خیر, آپ نے درست جواب دیا. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. تو یہ کیسے مشکل کشا ہے؟ کہتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور علی عطائی طور پر مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور غوث عطائی طور پر خالق ہے. دونوں میں فرق کوئی ہے؟ مجھے یہ بتایا علی بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہتر ہیں؟ درجہ کس کا بلند ہے؟ نبی کا درجہ بلند ہے, یہ قطعی بات ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ سب سے بلند ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے والے مشرک ٹھہرے اور کافر ٹھہرے تو کیا علی کو پکارنے والا مسلمان ہے؟ تو یہ حکمت ہے. شرک فی التمثیل, جو بھی ہو شرک کرنے والا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شرک کرنے والا کون ہے یا کس ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے. شرک کے معاملے میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے کہ نہیں. تو یہ تھا شرک التعطیل, شرک التمثیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ شرک فی الربوبیہ دلیل کے ساتھ اور مثال بیان کرنے کے ساتھ میں نے بیان کی ہے. دوسری قسم ہے شرک فی الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی ذات کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے. اس کی میں مثال پہلے میں بیان کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ کا نام المنان, کافروں نے منات کا لفظ نکالا. منان کا مؤنث ہے منا اور بت کا نام منا رکھ دیا. اسی طریقے سے اللہ سے اللات نکالا, الہ سے اللات نکالا. اسی طریقے سے العزیز سے عزا نکالا. تو یہ جو شرک ہے اسے کہتے ہیں شرک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شرک فی الاسماء ہے. شرک فی الصفات ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, پیدا کرنے والا ہے, رزق عطا فرمانے والا ہے. جس نے بھی یہ صفات کسی اور کے لیے صرف کر دی اسے کہتے ہیں شرک فی الصفات. تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں شرک کرنا یہ ایک مدخل تھا آج کے درس کا. ابھی درس اصل میں ابھی شروع ہوتا ہے, جہاں پر زیادہ جھگڑا ہوا اور جہاں پر اکثر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے غلطی کی. شرکن فی العبادہ جو تیسری قسم ہے, عبادت میں شرک کرنا. یاد رکھیں عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرکن فی العبادہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا دلیل ہے؟ مشہور حدیث صحیح بخاری مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث. سوال کیا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ اعلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. حالانکہ دیکھا جائے ربوبیت کا حق بھی ہے, اسماء و صفات کا حق بھی ہے, لیکن یہاں پر زیادہ جھگڑا نہیں ہوا. اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بات کی. جس میں زیادہ جھگڑا ہے ہر امت میں اور یہی جھگڑا ہوتا رہے گا آگے بھی, واضح الفاظ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے, واحد حق جس سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ عبادت کا حق ہے. اسماء و صفات اور ربوبیت کا حق انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے, انسان مسلمانی کا میں نے, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ کی مرضی وہ اسے یہودی بنائے یا عیسائی بنائے یا مجوسی بنائے, ماحول اس بچے کے عقیدے کو تبدیل کر دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی, اس بکری کی مثال جو ہوتی بالکل ٹھیک اور تندرست ہے, اس پر کوئی دھبا کوئی نشان نہیں, لوگ اسے یا تو اس کا کان کاٹ دیتے ہیں یا کوئی ایسا نشان لگا دیتے ہیں جس سے وہ دوسری بکریوں سے علیحدہ کر سکیں اور پہچان سکیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دی کہ اس بکری کو نہیں دیکھا جس کے کان تم کاٹ دیتے ہو, نشان لگا دیتے ہو, جو پہلے اس میں یہ نشانی نہیں تھی, کوئی اس میں برائی نہیں تھی, تو یہ بکری نمایاں ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ماحول بھی اس بچے کو اس کے عقیدہ تبدیل کر دیتا ہے, یا تو وہ یہودی ہو جاتا ہے یا نصرانی اور یا مجوسی ہو جاتا ہے. مسلمان نہیں کہا کیونکہ اصل میں ہے مسلمان, یہ نہیں کہا کہ اس کے والدین اسے مسلمان بناتے ہیں کیونکہ ہے اصل میں مسلمان, ہو اسے تبدیل کیا جا رہا ہے. تو انسان اپنی فطرت میں اللہ تعالیٰ موجود ہے جانتا ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے جانتا ہے, تدبیر کرنے والا ہے یہ بھی جانتا ہے, مشکل کشا حاجی طرح ہے یہ بھی جانتا ہے, لیکن جس ماحول میں وہ رہتا ہے شیاطین الانس والجن مل کے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں. دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نہیں, یہ تو فطرت میں انسان جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے, رازق ہے, نہیں, یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. بولے انسان تو من خلقہم لیقولن اللہ, جب ان سے پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا, ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ تو انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. جو انسان اپنی فطرت سے نہیں جانتا وہ توحید العبادہ ہے. انسان فطرت پہ موجود ہے, صحیح فطرت ہے, نہ کسی نے یہودی بنایا, نہ نصرانی اور نہ مجوسی. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا, اب تڑپ ہوتی ہے کہ وہ کون سا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے اتنے احسانات اور انعامات عطا فرمائے. اسے دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ غار حرا کیوں جاتے تھے؟ یتحنف یعنی یتعبد, عبادت کرتے تھے. کون سی عبادت؟ کہ نماز فرض ہوئی تھی, روزہ فرض ہوا تھا, حج عمرہ کیا کرتے تھے؟ صرف آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے, اپنے آپ کو دیکھتے اور بار بار یہ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق, میرا رازق, میرا مالک تو ہے, لیکن کوئی راستہ نہیں مجھے نظر آ رہا, میں تجھ سے کیسے گفتگو کروں, کیسے پہنچوں. اسے دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں, الم یجدک ضالا فہدی, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ یا رسول اللہ آپ گمراہ تھے میں نے آپ کو ہدایت دی. وہ گمراہ نہیں جسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کہ نعوذ باللہ جیسے عام لوگ گمراہوں سے بدکاریاں کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی معصوم تھے، یاد رکھو انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے اور یہ کوشش کرتے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کہ اللہ تعالی وہ کون سا راستہ ہے جو مجھے اللہ تعالی کا قریب کر دے گا. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا الم یجد کا ضالن فہدا، ضالن فہدا کہ جو راستہ آپ ڈھونڈ رہے تھے آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو وہ راستہ میں نے دکھایا ہے. تو انسان پر فطرت سے جانتا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں. جو فطرت سے نہیں جانتے وہ توحید العبادہ ہے. تو اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، اپنی وحی نازل فرمائی. اسی کے لیے دوزخ اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی کے لیے جہاد کو مشروع کیا، اسی کے لیے لوگوں کی جان مال اور عزتیں محفوظ نہ رہیں، صرف اسی کے لیے. اور اسی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے. اور کلمہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کیا جائے. یہ انسان کی فطرت تھی. لیکن آج ہمیں جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو زبان اتنا بگڑ گیا اور عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ ہمیں شروع سے توحید ربوبیت پہ بات کرنا، پھر توحید اسماء و صفات پہ جو اصل میں فطرت سے جانتا تھا، اصل میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی بیان کرنے کی. لیکن جب فطرت انسان کی تبدیل ہوئی اور پلٹ گئی اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اصل حقیقت کو نہ پہچان سکا، اپنی فطرت کو نہ بچا سکا، اس لیے ہمیں بھی مجبوراً مقدمے کے طور پر توحید ربوبیت، پھر شرک فی ربوبیت، توحید اسماء و صفات، پھر شرک فی اسماء و صفات، اس طریقے سے بات بیان کی. تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس کی دلیل میں سے بخاری مسلم کی یہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے، جس نے بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کر دی اس نے شرک اکبر کیا جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے مختلف عبادات، مختلف قسم کے عبادات جو بیان ہوئی ہیں. یہ عبادات میں بغیر ترتیب کے بیان کرتا ہوں. کچھ عبادات دل کی عبادت ہیں، کچھ زبان کی ہیں، اور کچھ عمل جسم کی عبادات ہیں. تو اس طریقے سے پورے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے المحبہ، محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. محبت عبادت ہے، اور محبت دل کا عمل ہے، اور محبت اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا توحید فی المحبہ ہے، اور یہی محبت غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک فی المحبہ ہے. اور محبت عبادت ہے. اس کی دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون يحببكم اللہ، اور دوسری آیت یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونهم. اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے ایمان لانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیں، کوئی مومن ہو کوئی کافر ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا، تم نے نافرمانی کرنی ہے کرو، تم نے کفر کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا جو اللہ تعالیٰ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یحبہم ویحبونہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں. تو اس میں عبادت میں نے بیان کیا، عبادت محبت عبادت ہے. پہلی بات ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا، ایک بنیادی بات میں بیان کر دوں تاکہ آگے آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے کہ نہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات ہے دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. اچھا، کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ نہیں، دلیل تو ہے، دلیل تو نص ہو گیا. نص کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کہ پہچانا جائے کہ یہ عبادت ہے؟ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے،
اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا.
جزاک اللہ خیر. ایسا عمل کر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے. ایسا عمل کرنا جسے اللہ تعالیٰ ثنا اور اجر ثواب کا باعث اللہ تعالیٰ بنائے، وہ بھی عبادت سمجھا جائے گا. ایسا عمل اگر انسان وہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدح کرے. یہ سب عبادات کی پہچان کہ عبادت کو کیسے پہچانا جاتا ہے, یعنی ایک دلیل ہو, نص ہو کہ یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادة. اب یہ نص ہے کہ دعاء عبادت ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شر مستطیرا. یہاں پر کیا پہچانے؟ نذر عبادت ہے. یہ تو نہیں الفاظ, پتہ کیسے چلا کہ نذر, نظر و نیاز جو ہے وہ نظر کرنا, منت ماننا یہ عبادت ہے. کیسے پتہ چلا؟ یوفون بالنذر, یہاں پہ مدح اللہ تعالی نے کیا ان لوگوں کو جو اپنی منت پوری کرتے ہیں, تو مدح بھی نشانی عبادت کی. جی, اخلاص شرطوں میں سے ہے. محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ انسان تو اپنے والد سے محبت کرتا ہے, اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, اپنی جاب سے محبت کرتا ہے, اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے, انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. تو شرک کب ہوگا, شرک کب نہیں ہوگا, کوئی ضابط ہے اس کا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شرک ہے کہ نہیں؟
خالق کو مخلوق کی جیسی محبت کرے یا
مخلوق کو خالق؟ ایک ضابط ہے. نہیں, غرور الگ چیز ہے, لیکن ایک ضابط ہوتا ہے کہ اگر یہی ضابط پایا جائے والد میں تو اس میں پھر شرک درجے پر پہنچ جاتا ہے. غلو تو ایک سبب, ایک وجہ ہے جو اس چیز تک پہنچا دیتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ محبت کے ساتھ التألہ والتذلل. جو محبت آپ کو, آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دے ذلت کی, اور سامنے والے کو درجہ دیا جائے خدا کا تألہ, وہ محبت شرکی محبت ہوتی ہے. یعنی ایسی محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے, وہی محبت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہی محبت, وہی کیفیت محبت. دیکھیں, میں الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتا. محبت ایک دل کی کیفیت ہے, ایک انسان کو محسوس ہوتی ہے. وہی کیفیت دل کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اسی کو صرف کرا غیر اللہ کے لیے, جس کی وجہ آپ نے ابھی بیان کی, حد سے گزر جانا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے, والدین سے محبت کرنے حسن سلوکی کا حکم دیا ہے, لیکن حد ہے, اس حد سے گزر جانا شرک فی المحبہ ہے. بات سمجھ آئی؟ اور اس لیے محبت کی مختلف قسمیں ہیں. محبت شرکیہ جو میں نے بیان کیا, یہ شرکی محبت ہے. نمبر دو, المحبہ البدعیہ, کہ دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن محبت کی نشانی کیا ہے؟ اتباع. یاد رکھیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں محبت ہے لیکن بدعت کرتے ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے اکثر آپ دیکھیں گے داڑھی نہیں ہے, داڑھی مڑواتے ہیں, اور اکثر لوگ نمازیں نہیں پڑھتے, اور اکثر لوگ دین کے احکام سے ناواقف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک رات ہم جاگیں گے, اس رات میں قوالیاں, نعتیں, اور کسی مزار پر جا کے رات کو گزاریں گے تو ہمارے پورے کے پورے سال کی عبادات لکھ دی جائیں گی. تو یہ بدعت ہے, یہ بدع محبت ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں, اور دین اسلام بھی اسے بری ہے. یاد رکھیں, یہ شریعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے محبت کا. تیسری قسم ہے المحبہ المحرمہ, حرام محبت. کسی سے اتنا محبت کی جائے کہ آپ کی عبادات چھوٹ جائیں. اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے اور بیوی کی محبت نے آپ کو منع کیا کہ آپ مسجد کی طرف نہ جائیں, تو یہ محبہ محرمہ ہے, حرام ہے. آپ کو اپنی جاب سے محبت ہے, بڑی محنت سے آپ کام کرتے ہیں, آپ اپنے جاب کے دوران نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ نماز کی پرواہ نہیں کرتے, تو یہ محبہ محرمہ ہے. کسی بھی چیز کو آپ محبت کی وجہ سے ترک کر دیں, عبادت کو ترک کر دیں, تو اس کی یہ ضابط ہے کہ یہ محرم محبت ہے. ایک محبہ واجبہ, اب چوتھے قسم, واجب محبت. واجب کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا واجب ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا واجب ہے, مسلمانوں سے محبت کرنا یاد رکھیں واجب ہے, ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے والدین سے محبت کرنا، حسن سلوکی کرنا، تو یہ سب واجب محبت ہے. محبت کے عام طور پر محبت ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ عربی زبان میں محبت کہتے ہیں اور ترجمہ ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی محبت کہتے ہیں. عربی زبان میں محبت کے 10 معنی ہیں، 10 درجات اور مراتب ہیں، ایک نہیں. اور ایک یعنی تھوڑا سا ماحول تبدیل کرتے اس طرف آتے ہیں. یاد رکھیں عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، ایک لفظ میں آپ کو بہت سارے معانی نظر آئیں گے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چند دنوں پہلے عشق کے موضوع پر کوئی چینل تھا، اس میں تقریباً 2-3 گھنٹے کا مسلسل پروگرام لگا رہا صوفیوں کا عشق کے موضوع پر، کہ عشق 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 یہی بات ہوتی رہی، اور پتہ نہیں مختلف قسم کے اشعار تھے اور بس اسی پہ بات ہوتی رہی کہ عشق ضروری ہے، عشق کے بغیر مسلمان کا اسلام ادھورا ہے. تو یہ عشق کا لفظ کہاں سے آیا؟ کیا یہ اردو زبان کا لفظ ہے؟ کیا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے؟ کہاں سے یہ لفظ آیا جانتے ہیں آپ؟ عشق عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت کے 10 درجات ہیں عربی زبان میں، اور ہر درجے کا اپنا اپنا معنی ہے. ترجمہ تو محبت ہی کرتے ہیں اردو میں، ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں عجم، ڈیف اینڈ ڈم. عجم کہتے ہیں ڈم کو جو بات نہ کر سکے بےچارا. واقعی ہم بات نہیں کر سکتے، ہم محبت کا محبت میں ترجمہ کر سکتے ہیں بس. آئیے دیکھیں 10 درجات. نمبر 1 العلاقہ، محبت کا پہلا درجہ ہے العلاقہ، تعلق القلب بالمحبوب. ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک کو دیکھ کر آپ کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے صرف دیکھنے کی وجہ سے، یہ تعلق ہے، یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے. نمبر 2 الارادہ، میل القلب الى المحبوب. اب ساروں میں سے ایک کی طرف نظر پڑی، پھر ارادہ جو ہے اس کی طرف مائل ہوا، یہ بھی محبت کی یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا ہے الصبابہ، جیسے پانی میں گلاس ڈالتے ہیں نا الصبابہ، تو ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتا پانی، یاد رکھیں. تو اس بیچارے کا دل بھی ایک ہی طرف پلٹتا رہتا ہے ہمیشہ، اسے کہتے ہیں الصبابہ. چوتھے نمبر پہ ہے الغرام، یہ اور بلند درجہ ہے پچھلے والے سے. غرام، غریم کہتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر قرض ہو، کہ اس کی محبت اس کے لیے قرض کی طرح اس کے ذہن پر قابض کر دیتی ہے. انسان کسی قرض دینا ہو نا، تو ٹینشن میں رہتا ہے میں نے قرض دینا ہے، میں نے قرض دینا ہے. تو غرام میں ایک سٹیپ اور محبت بڑھ جاتی ہے، صبابہ سے غرام بن جاتی ہے. الحب اللازم للقلب کالدین. اچھا، نمبر 5 ہے المودہ، سب سے اچھا لفظ مجھے لگا ہے وہ یہ ہے المودہ، صفو المحبہ وخالصہا، صاف محبت، شفاف محبت. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال کیا ہے، وجعلنا بینہم مودہ، مودہ ورحمہ، مودہ محبت، میاں بیوی میں رحمت کے ساتھ. نمبر 6 الشغف، شغف کہتے ہیں شغاف دل کے پردے کو عربی زبان میں، وہ محبت جو دل کے پردے کے پار ہو جائے. یہ اسٹیپ دیکھیں، اگلے والا اسٹیپ ہے، اب محبت دل کے پردے کے پار ہوگی. نمبر 7 ہے العشق، دیکھیں یہ ہے 7 نمبر پہ، عشق کرنا. اور عربی زبان میں عشق کہتے ہیں الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه، محبت حد سے گزر جائے اور محبت کرنے والے پر ڈر ہو کہ یہ ہلاک نہ ہو جائے، دیکھیں. اور المحب بشہوا، عام طور پر یہ لفظ عشق کا جو ہوتا ہے اس محبت کا جو شہوت کے ساتھ ہو، اور شہوت کے ساتھ محبت جو انسان بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں. محبت شہوت کے ساتھ، یہ عشق عربی زبان میں محبت شہوت کے ساتھ. نمبر 8 التتیم، المحبہ مع التذلل، محبت حد سے گزر، اب جتنی بھی محبت حد سے گزرتی جا رہی ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کسی سے محبت کرنا، یعنی اپنے محبوب کے سامنے سر جھکا کر ذلت کے ساتھ کہ اب سر بھی نہ اٹھا سکیں، خشوع خضوع ذلت کے ساتھ. نمبر 9 التعبد غاية الحب مع غاية الذل، بہت ہی زیادہ محبت اور بہت ہی زیادہ ذلت کے ساتھ. 10 نمبر ہے الخلہ، ایسی محبت جو دل کو بھر دے، کسی اور کے لیے جگہ نہ رہ جائے اس دل میں. تو یہ 10 درجات ہیں. الخلہ، خلیلین دو ہیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل دو ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو 10 کے 10 درجات میں نے بیان کیے ہیں، یہ شرح العقیدہ الطحاویہ جو احناف کا عقیدہ ہے، ابن ابی العز نے بیان کیے. تو احناف بھائیوں سے گزارش ہے تو وہ عشق کا لفظ نہ استعمال کیا کریں، کیونکہ ان کا اپنا عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ عشق کا لفظ جو ہے شہوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور یاد رکھے کوئی بھی باشعور انسان، عقل مند انسان اپنی والدہ کو یہ نہیں کہتا میں اپنی والدہ سے عشق کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے کبھی آپ نے کسی کو سنا، کسی صوفی کو سنا آج تک کہ میں اپنی والدہ سے عشق کرتا ہوں یا اپنی بیٹے سے عشق کرتا ہوں؟ جو لفظ آپ اپنی والدہ کے لیے اپنی بیٹے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہو، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ تو یہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ لفظ عشق جو ہے اللہ تعالیٰ کے شان میں درست نہیں ہے. عشق صرف معشوق سے ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سب غلط ہے، عاشق رسول بات یہی ہے نا، عاشق رسول ہے جو بھی ہے، عشق کا لفظ درست نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. ابھی تفصیل کے بعد بھی اگر آپ بات نہیں سمجھے، 10 درجے ہیں، عشق ایک درجہ ہے اور ایک ہے جس میں شہوت ہے، یاد رکھیں. باقی جتنی میں نے بیان کی اس میں شہوت کا لفظ نہیں ہے. تو اس لیے عشق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا درست ہے. دوسری عبادت ہے الخوف، ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ڈر عبادت ہے اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. تو ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. جو ایمان کا صرف دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو وہ صرف ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. اور یہ آیت آل عمران آیت نمبر 17 ہے. اس کا ضابط کیا ہے کہ ڈر شرک کب ہوگا؟ جیسے ڈر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہی ڈر کسی اور کے لیے ثابت کرنا، کسی مخلوق کے لیے، کسی ذات کے لیے. یعنی اب ایک شخص ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور اب بستر میں پڑا ہے، اکیلے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، مؤذن کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب وہ اٹھتے اپنے بستر سے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے شدید سردیوں میں، اور سردی میں مسیح کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ عین عبادت ہے. اور ایک شخص ہے، گاڑی سے گزر رہا ہے، راستے میں پیر کا مزار آ گیا، وہ ہے سفر پہ، تو وہ جاتے جاتے گاڑی کو روکتا ہے اور وہاں پر جا کے قبر کی طرف جا کے چادر چڑھاتا ہے، وہاں پر زیارت کر کے پھر جاتا ہے. اسے سوال کیا گیا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت نہ پڑ جائے. یہ شرکن فی الخوف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہی جو کیفیت اللہ تعالیٰ کی تھی. کیونکہ جو بے نمازی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ پکڑنا بہت سخت ہے. تو یہ شخص بھی ڈرتا ہے اپنے اس پیر سے، اس بزرگ سے جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، کہ مجھے وہ کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے. اور خوف کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر 1 طبعی خوف، انسان کی طبیعت میں قدرتی خوف موجود ہے. اب یہاں پر کوئی سانپ چھوڑ دے یہاں پہ آ کے، ڈر لگے گا کہ نہیں؟ میرا کوئی نہیں رہے گا میرے سے یہاں پہ، سب بھاگ جائیں گے. تو یہ ڈر ہے. کیا یہ شرک ہے؟ یہ طبعی خوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے. اس کی شکل دیکھ کے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. سانپ دور، چھپکلی گر جائے پھر بھاگ جائیں گے کہ نہیں؟ سانپ تو دور کی بات ہے. تو یہ جو ایک ڈر ہے یہ انسان کی طبیعت میں ہے، یہ شرک نہیں ہے. میں یہ بات اس سے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ مخالفین کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ڈر عبادت ہے اور غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے، تو پھر آپ سانپ سے کیوں ڈرتے ہو، شیر سے کیوں ڈرتے ہو، موت سے کیوں ڈرتے ہو، فلاں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتے طبعی ڈر جو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے، وہ شرک نہیں ہے، بشرط یہ کہ اپنی حد سے نہ گزرے. یعنی سانپ بیٹھے وہاں پہ اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، نہ نکل سکتے نماز کے لیے نہ اسے مارنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو یہ ڈر جو ہے یہ جائز ڈر نہیں ہے، یہ طبعی ڈر نہیں ہے، یہ حد سے گزر چکا ہے، یاد رکھیں. تو آپ نے جو ہیلا آپ نے کرنا ہے وہ کرو، لیکن اپنی فرض عبادت کو نہ چھوڑو. اور اس کی دلیل میں طبعی ڈر کی کوئی دلیل ہے؟ طبعی ڈر شرک نہیں ہوتا ہر ڈر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، جب ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو دوسرے دن فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، تو ڈر رہا تھا کہ کوئی کسی کو پتہ نہ لگ جائے اور کوئی پکڑ نہ لے. تو یہ ڈر ایک طبعی ڈر ہے. کیا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کیا تھا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، یہ طبعی ڈر ہے. اور یہ جو طبعی ڈر ہے میں نے بتایا دو قسم کا ہے، جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. جائز دو صورتوں میں ہے، اگر اس ڈر کی وجہ سے آپ کا واجب کوئی نہیں چھوٹتا، یا اس ڈر کی وجہ سے آپ کوئی حرام نہیں کرتے. کچھ لوگوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خاص طور پہ جو سگریٹ پیتے ہیں، کہ دیکھو سگریٹ نہیں پیو گے نا تو تمہارے سر میں درد ہو جائے گا، قبض ہو جائے گی، طبیعت عجیب سی ہو جائے گی تمہاری، تو اس لیے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں سگریٹ پی لیا کرو. تو یاد رکھیں یہ ڈر جو ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے آپ کوئی نشے آور چیز استعمال کریں تو یہ جائز نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ یہ ڈر اصل میں بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ سے آپ کا پیٹ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا سر قدر ٹھیک ہوتا ہے، تو آپ کی غلط فہمی ہے. جو حرام ڈر ہے، طبعی ڈر جو حرام ہے، وہ اس کا الٹ ہے. اگر اس ڈر کی وجہ سے آپ کا واجب چھوٹ جاتا ہے، یا کوئی آپ محظور کر دیتے ہیں، محرم جو ہے. دوسری قسم ہے خوف کی، خوف العبادہ، عبادت کا ڈر، وہ اللہ تعالی سے ڈرنا جو عبادت ہے، وہی ڈر کسی اور کے لیے صرف کر دینا، جیسے میں نے شروع بات بیان کی تھی. تیسری قسم ہے خوف السر، کہ کسی قبر والے سے یا کسی بزرگ سے ڈرنا، سر چھپا ہوا، پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے، اگر میں عرس پہ نہیں گیا اس سال میں تو مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اکثر یہ جو مجاور ہوتے ہیں نا قبروں کے، تو یہ کیسے لوگوں کو پھنساتے ہیں، خاص طور پر مالدار لوگوں کو، تو کہاں سے بےچارے کھائیں گے، تو بھوکے مر جائیں گے. تو یہ کہتے کہ بھائی اس سال میں عرس میں مزہ نہیں آیا، پیر صاحب بہت ناراض ہیں، اب اس سال میں بہت قحط آئے گا، دیکھنا اس سال میں اس شہر میں طوفان آئیں گے، تو اگلے سال عرس سے اچھا ہونا چاہیے. تو لوگ بےچارے جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، پچھلے سال میں اگر 100 دیگ پکائی ہے تو اگلے سال 200 دیگ پکاتے ہیں بےچارے. دیکھ مصیبت تو آتی رہتی ہے، اب دیکھیں پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو کیا یہ اس وجہ سے آئے کہ کسی پیر کی قبر پہ یا اس کے عرس پہ دیگیں کم پکی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے آیتوں میں سے. اللہ تعالیٰ دکھا اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندے توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. تو یہ خوف السر یاد رکھیں شرک ہے. تیسری عبادت توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، توکل بھی عبادت ہے، یہ بھی دل کی عبادت ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اگر تم سچے مومن ہو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 33. اور شرک کا ضابط اس میں کیا ہے؟ کہ غیر اللہ پہ توکل کرنا ہر اس کام پہ جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. یعنی شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اولاد عطا کرنے کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. اگر کوئی شخص کسی پیر کو یا کسی ذات کو، کسی ذات پر توکل کرے کہ یہ مجھے اولاد عطا فرمائے گی، یہ شرک فی التوکل ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا کسی اور کو دے دیا. اور اگر ایسا عمل ہے توکل کا جس پر انسان قادر ہے، یعنی آپ کسی کو وکیل بناتے ہو جس کو اٹارنی کہتے ہیں، جائز ہے یا شرک ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان اپنی طاقت میں کر سکتا ہے، انسان کی طاقت میں ہے. لیکن کیا بیٹا عطا کرنا انسان کی طاقت میں ہے؟ زندگی موت انسان کے ہاتھ میں ہے؟ ہرگز نہیں. شفاعت انسان کے ہاتھ میں ہے؟ ہرگز نہیں. تو توکل ایسے شخص پہ جو عام دنیا کے کام ہے، اس پہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں. اس کے دل دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ لے کے آئے تھے. اپنے دست مبارک سے کتنی ذبح کیے؟ 63. اور باقی کس کو وکیل بنایا؟ حضرت علی بن ابی طالب عنہ عنہم اجمعین. اس کا مطلب وکیل بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر شرک ہوتا تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذالک کو کبھی وکیل بناتے؟ ہرگز نہیں. تو اس کا مطلب توکل کے مختلف اقسام ہیں. نمبر ایک، توکل علی اللہ تعالی، اللہ تعالی پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اور یہی ایمان اور توحید ہے. دوسری قسم ہے التوکل علی غیر اللہ، کسی اور پر بھروسہ کرنا ان کاموں میں. اس کی دو قسمیں ہیں، ان کاموں جس پر یہ انسان قادر ہے تو یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ کوئی حرام عمل نہ ہو. میں کسی کو وکیل بناتا ہوں کہ میرے سود کاروبار کا پیسہ جمع کرے، یہ حرام ہے. اگر میں کسی وکیل بناتا ہوں اچھے کام میں، میری فیکٹری ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، تو یہ جائز ہے. اس کی دلیل، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اور دوسری مدد نہ کرو برے کاموں میں. تیسری قسم توکل السر، وہی جیسے محبت چھپی ہوئی، توکل بھی چھپا ہوا. کہ کسی مردے پہ یا کسی پیر جو مر چکا ہے اس پہ توکل کرنا کہ میں بس روزانہ آؤں گا، حاضری دوں گا، اور یہ پیر صاحب جو ہے مجھے قیامت کے دن شفاعت میری کریں گے، بس میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. یا وہ زندہ جو حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو، جو ہزاروں میل آپ سے دور ہو، زندہ ہو، آپ کہتے کہ یہ شخص میرا پیر ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں اس کی بیعت کر کے آیا ہوں، تو بس اسی پہ میرا بھروسہ ہے. یہ توکل السر ہے، یاد رکھیں، یہ جائز نہیں ہے. چوتھی قسم ہے الارادہ والقصد، نیت. نیت بھی عبادت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اور اس میں ارادہ اور قصد میں مشہور آیت ہے سورۃ کہف آیت نمبر 110، ارشاد باری تعالی ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. اسے اخلاص بھی کہتے ہیں، نیت بھی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو دے دینا شرک ہے. شرک کا ضابط کیا ہے؟ کہ نیت عبادت ہے، یہ عبادت کا حصہ کسی اور کو دینا ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے، یاد رکھیں. اور شرک اصغر یاد رکھیں صرف وہی عمل اکارت کر دیتے جس پہ یہ آ کے ملا ہے. سارے اعمال نہیں شرک اکبر کی طرح، یعنی ایک شخص سے نماز پڑھنے کے لیے اپنی نماز کو بہترین کر رہے ہیں لوگ تاکہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، تو اس کی یہ نماز باطل ہے. بس یہ نہیں کہ اس کے پیچھے سارے عمل اکارت ہو گئے. لیکن اگر شرک اکبر ہے، جیسے ابھی ڈر کے اور توکل کی میں نے بات کی، سارے کے سارے عمل اکارت ہو گئے صرف محض اس عقیدے سے کہ میں روڈ سے گزر جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی مزار ہے. ایسے لوگ دیکھے میں نے، راستے میں مزار ہے، گزر رہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن مزار دیکھی اس نے. اب وہ سمجھتا مجھ پر واجب ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں، نہیں جاتا تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی. بھئی یہ پیر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، اور یہ اتنا صالح انسان ہے کہ میں یہاں سے ایسے گزروں، ان کی شام میں گستاخی ہوتی ہے. میں اس عقیدے سے جانا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا مجھے کوئی مصیبت آئے گی، تو یہ شرک ہے. شرک اکبر یاد رکھیں. نمبر پانچ الدعاء والاستعانة. دعاء, اور یہ سب سے اہم بات ہے اور اکثر غلطیاں اس دعا کے معاملے میں ہوتی رہتی ہیں. دعا عبادت ہے, اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, سورۃ غافر آیت نمبر 60. اور اسی طریقے سے صحیح ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. تو دعا عبادت ہے, یہی عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دینا, یہی دعا جو ہے کسی اور کے لیے صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں شرکن فی الدعاء, شرکن فی العبادہ, شرکن فی الدعاء. اور اس کی مختلف قسمیں ہیں, یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات تو ہے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک ہے, یہ بنیادی بات ہے. اس کی تین مختلف اقسام ہیں دعا کے, شرعی دعا, بدعی دعا اور شرکی دعا. شریعت میں جو جائز ہے وہ دعا, نمبر دو بدعت کے الفاظ, بدع الفاظ استعمال کر کے دعا کر, نمبر تین شرک, شرکی دعا. جو شرعی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا پکارنا, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا دعا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے, ہر چھوٹی سے چھوٹی جو بڑی سے بڑی چیز میں. اور یہ عین توحید اور ایمان کامل کی نشانی ہے. دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دیکھیں ایک آیت ہے بڑی, ہم پڑھتے ہیں لیکن ایسے گزر جاتی اوپر سے, وَاسْتَعِينُوا, اور مدد طلب کرو, بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دعا ہی دعا ہے, شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر, تحمید ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے, یا دعا ہے. ان اللہ مع الصابرین, کتنی بڑی بات ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی کہاں جاتے تھے, کس کو جا کے اپنی تکلیف بیان کرتے تھے, کس سے مدد مانگتے تھے, کسے کہتے تھے مجھے طائف والوں نے تکلیف دی ہے آپ میری مدد کرو, چلتے ہیں طائف والوں کو مار مار کے ہلاک کر دیتے ہیں, ہرگز نہیں. اگر کوئی تکلیف ہوتی کان یفزع الی الصلاۃ, نماز کی طرف جلدی کرتے, تکلیف ہے نماز کی طرف جلدی کرتے, اور نماز میں صرف اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, صرف تو ہی میرا مالک ہے, تیرے ہاتھ میں صرف تیرے ہی ہاتھ میں نفع نقصان ہے, پوری کائنات کا مالک تو ہی اور تو ہی تدبیر کرنے والا ہے, میں پریشان ہوں, میں مصیبت میں ہوں, میری مدد فرما. یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا, اور آج کے اکثر مسلمانوں نے اس دروازے کی طرف دھیان ہی نہیں کیا. یہ دروازہ تب دستک دیتے ہیں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں آخر میں, ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ سب سے پہلے دروازہ تھا جو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, جانتے ہیں آپ کو کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, اب کوئی بھی دشمن تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اب مانگے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی معیت, اللہ تعالیٰ کا ساتھ. اگر کوئی پولیس والا کہتے بھائی جو میں تمہارے ساتھ ہوں کچھ نہیں ہوتا, اب جاتے بھائی فلانا شخص ہے مجھے تکلیف دے رہا ہے, آپ کو پولیس والا آپ کا پڑوسی کہہ دے یار مجھے تکلیف دے رہا ہے, کہتے جو میں تمہارے ساتھ ہوں, کتنی خوشی ہوتی ہے بھائی پولیس والا ساتھ ہے, بھائی میرا یہ کیا بگاڑے گا میرا. اگر اسی طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کیسی کیفیت ہوتی ہے. اگر پریزیڈنٹ کہہ دے, بادشاہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اگر بادشاہوں کا بادشاہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا کیفیت ہوگی, مصیبت اسی وقت ٹل جائے گی میرے بھائیوں, اور مصیبت کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا, اپنی مصیبت بھی انسان بھول جائے گا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ اکبر. بہرحال یہ صبر پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے تفصیل سے. اچھا بھائی کہہ رہے ایک قصہ میں ایک دفعہ سنایا تھا, میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, کہتے ہیں میں مکہ میں گیا تھا عمرہ کرنے کے بعد, میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص سے بوڑھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف سے کر کے رو رہا ہے. تو میں جب اس شخص کی طرف میں نے دیکھا تو میں اپنے آپ کو بھول گیا کہ وہ اتنی گڑگڑا رہا تھا جیسے بچہ اپنے والد کے سامنے رو کے چیز نہیں مانگتا, بس ایسے رو رہا ہے. تو میں دیکھتا رہا وہ روتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص گزرا, سعودی تھا, اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو گڑ گرا رہا تھا, تھوڑی دیر روکا, آگے بڑھا, جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ جیب سے نکال کے اس کی جھولی میں رکھ دیے اور چلا گیا. وہ جو شخص دعا مانگ رہا تھا, رو رہا تھا, اس نے نیچے دیکھا, ہاتھ میں وہ چیز اٹھائی, واپس رکھا, مسکرایا, پھر رونا شروع کر دیا اور خوب رویا پہلے سے بھی زیادہ. جب وہ رو رو کے تھک گیا, اس نے وہ چیز اپنی جھولے سے اٹھا کے جیب میں ڈالی, میں اس کے قریب گیا, مصافہ کیا. تو اسے اندازہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسے, کہ میں اس لیے اس کے قریب ہوں, میں متاثر ہو کے اس کے پاس گیا ہوں. اور میں نے اس بابے سے پوچھا, بھائی آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے؟ کہتے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا الحمدللہ. یعنی مجھے پتا کہ وہ مسئلہ تھا وہ حل بھی ہو گیا, مجھے بتائے آپ کو تکلیف کیا تھی. کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں بات تھی, وہ یہ بات ختم ہو گئی بس. تو وہ کہتے ہیں میں نے اصرار کیا, میں نے کہا, اور وہ شخص عالم ہے, وہ اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ مانگوں کیسے, مجھے مانگنا نہیں آتا, تو مجھے بتاؤ آپ نے کیسے مانگا ہے اور کیا مانگا ہے. جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو شخص نے کہا کہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں کام کرنے سے عاجز ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مجھ پر ادھار بھی ہیں, 2000 میں نے ادھار دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ گھر میں آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے گھر میں آ کے کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے. تو میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں بس, میں کچھ نہیں جانتا, اے اللہ تعالیٰ 2000 دیں, اے اللہ تعالیٰ دو, بس یہی روتا رہو یہی مانگتا رہا. تو اس شخص نے پوچھا دینے والے نے کتنے دیے, جو شخص دے کے گئے اس نے کہا 5000 دیے. جو شخص پیسے ڈال گیا نا جھولی میں, وہ 5000 ڈال کے گیا تھا. کہتے ہیں میں نے مانگے دو تھے, دینے والے نے 5 دے دیے. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, ہمیں ذریعہ کیا, ہم کیسے مانگے. مانگنے والے تو بہت ہیں لیکن کچھ لوگ یہاں سے مانگتے ہیں, دل سے مانگتے ہیں, اور زبان سے مانگنے والے تو بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے تیرے گھر میں آ کے کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے. کیا آج کے ہم اس چیز کو سمجھ لیں. اور ایسے ہی ایک شخص عمرہ کر رہا تھا, ضعیف شخص تھا, عالم تھا, تو گورنر بھی آیا, بہت پرانی بات ہے, اس نے بھی عمرہ کیا. تو اس شخص کے ساتھ کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوں, بے عالم فاضل انسان ہے. جب عمرہ کر لیا تو اسے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, بھئی گورنر ہے اس نے کچھ دینا چاہتا ہے, ہدیہ دینا چاہتا ہے. کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے مجھ سے یہ پوچھتے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ خاموش ہو گیا, اس کے ساتھ رہا. جب باہر نکلے راستے میں, اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے دنیا کی چیز یا آخرت کی چیز؟ کہ دنیا کی چیز تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں مانگی, میں اگر دنیا دینا چاہتے مجھے تو میں نے کبھی مانگی نہیں, اور آخرت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں, نہ حرم کے اندر نہ حرم کے باہر. تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. شرعی دعا, شریعت کے لحاظ سے دعا دو قسم کی ہے, دعاء المسئلہ و دعاء العبادہ. مسئلہ مطلب اس میں لفظ طلب کرنے کا لفظ ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, طلب کر رہے ہیں. اور دوسری قسم ہے دعاء العبادہ, یہاں پر مانگنے کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ عبادت ہے. جیسا کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں پر کوئی لفظ ہے مانگنے کا؟ نہیں, کوئی لفظ نہیں. تو یہ عبادت ہے, ہے دعا لیکن الفاظ اس میں طلب کے الفاظ نہیں ہیں. دوسری قسم کی عبادت ہے دعا ہے, بدعی دعا, جس میں بدعی الفاظ استعمال کیے جائیں. اس کی مثال, اے اللہ نبی کے صدقے یا فلاں ولی کے صدقے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ فلاں بزرگ کے صدقے میرے بگڑی بنا دے. تو یہ صدقے کا لفظ جو ہے یہ بدعت ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی کوئی دلیل نہ ہو. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, ائمہ کرام نے, چاروں اماموں نے یہ لفظ نہیں کیا, استعمال نہیں کیا, محدثین نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, سلف صالحین سے کسی سے یہ لفظ ثابت نہیں. بعد میں آنے والوں نے, صوفیہ نے اس لفظ کو ایجاد کیا اور اپنی دعاؤں میں اسے رائج کر دیا. آج آپ دیکھیں عام لوگوں کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں. تیسرے قسم میں دعا کی, شرکی دعا, وہ غیر اللہ سے دعا مانگنا ہر اس چیز پر, ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. یعنی اولاد دینا, زندگی دینا, رزق دینا, یہ سارے کے سارے دعائیں جو ہیں, مریض کو شفا دینا, شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو دعا ہے شرکی دعا, جس پر صرف, جن چیزوں پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, ان چیزوں کو کسی اور سے مانگنا. نمبر دو, مردوں کو پکارنا کسی چیز میں, مردہ ہے آپ نے اسے پکارا ہے, تو یہ شرکن فی الدعا ہے. اس کی طریقے سے ایک زندہ ہے لیکن دور ہے ہزاروں میل, یعنی آپ یہاں بیٹھے اور آپ کا پیر سب جو انڈیا پاکستان میں ہے, آپ یہاں سے دعا مانگتے ہیں, اے پیر میرے میں مصیبت میں ہوں, مشکل میں ہوں, میری مصیبت آسان فرما, یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, یاد رکھیں. وجہ کیا ہے, شرک کیوں ہے؟ زندہ تو ہے وہ, اب جانتے ہیں شرک کیوں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اسے پکار رہا ہوں اور وہ مجھے سن رہا ہے, اور ہر وقت سن رہا ہے, وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے, وہ لاکھوں لوگوں کے جتنی اس کے مرید ہیں, جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے, لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں عام طور پہ, یا ہزار شخص بھی ہو یا سو شخص بھی ہو, ایک وقت میں سو شخص مانگے ایک پیر سے, وہ سب کی سنے ایک وقت میں اور سب کو عطا کرے ایک وقت میں, اس وقت اسے اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. وہ حی قیوم ہے کہ نہیں؟ حی قیوم کس کی صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو یہ شرک ہو, یاد رکھیں. کتنا وقت ہو گیا, ایک اور اس کے ساتھ ملتا جلتا بات ختم کر دیتا ہوں. استعانہ, مدد طلب کرنا, مدد طلب کرنا عبادت ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور اس کی پانچ قسمیں ہیں, میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, یہ عین توحید ہے اور ایمان کامل کی نشانی ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں. نمبر دو, مردوں سے مدد مانگنا, جیسے بھی دعا میں نے بات بیان کی, دونوں ملتے جلتے ہیں, یا ان زندہ لوگوں سے جو بالکل دور ہوں, جو آپ کو سنتے نہ ہوں, ان سے مدد مانگنا بھی شرک اکبر ہے. نمبر تین, ایسے مخلوق سے مدد مانگنا جو آپ کے سامنے ہو, جو آپ کو سنتا ہو, جو حاضر ہو, قادر ہو, مجھے پانی کا گلاس دے دیں, آپ دے دیتے ہیں, آپ نے میری مدد کی ہے, تو یہ جائز ہے, یہ شرک نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص ڈوب رہا ہے, آپ اس کی مدد کے لیے جاتے ہو, آپ کو پکارتے, یہ شرک نہیں ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں جو جائز مدد ہے, اچھے کاموں میں جائز ہے اور برے کاموں میں حرام ہے. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. چوتھی قسم ہے, کسی زندہ شخص جو غیر قادر ہو, یعنی ایک شخص ہے فالج کا مریض ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو اور کہ تم میری مدد کرو کہ میں نے یہ سامان اٹھانا ہے, تو یہ لغو ہے, آپ کو پتہ ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہے تو بزرگ اور میری مدد کرے گا تو میرا کام بن جائے گا, کسی ذریعے سے میری مدد کر سکتا ہے, تو یہ شرک یاد رکھیں. یعنی اگر اس کو کوئی خفیہ طاقت آپ سمجھتے ہیں, آپ کو عقیدہ کہ اس کے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے, تو یہ شرک یاد رکھیں. لیکن ایک شخص ویسے ایک مریض ہے فالج کا بیٹھا ہوا ہے یا اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی, اسے کہتے میری مدد کرو میں یہ کارٹن اٹھانا ہے, یا تو اس کا مذاق اڑا رہے جو حرام ہے, اگر مذاق نہیں اڑا رہا تو یہ لغو ہے, بےہودہ بات ہے, بدتمیزی سمجھ لیں آپ, اور یہ بھی درست نہیں ہے. نمبر پانچ, بعض ایسی چیزیں ہیں جس کی مدد جن سے مدد مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا, واستعینوا بالصبر والصلاة, اور مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے, اس کی مثال میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے اگر کوئی سوال کرے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کیا حکم ہے, جواب کیا ہے, کیا جواب ہے, تفصیل جزاکم اللہ خیر, تفصیل بیان کرنا ضروری, یہ نہیں کہنا کہ شرک ہے, غیر اللہ سے مدد کرنا شرک ہر حالت میں ہر صورت میں شرک نہیں ہوتا. پانچ صورتیں میں نے بیان کی ہیں, مختلف ہیں ساری, جائز بھی ہے, شرک بھی ہے, حرام بھی ہے, لغو بھی ہے, مختلف ہے. اگر آپ شرک کہہ دیتے ہیں تو سب کو آپ نے اکٹھا کر دیا. اس لیے ہمارے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کو شرک بنا دیا, جس سے مدد طلب کرو مشرک ہے, تو ڈوبنے والا ڈوب جائے تم لوگ کہتے ہو, مدد کرو تو وہ مشرک ہے. ہم نے کب یہ کہا ہے, یہ تو غلط فہمی ہے. تو ہمارا عقیدہ واضح ہے, ہمارے علماء کے اقوال بھی واضح ہیں کہ مدد طلب کرنے کے مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کا اپنا حکم ہے, تو تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. اس سے ملتے جلتی عبادت اور ہے الاستغاثہ, مصیبت میں مدد طلب کرنا. استعانہ تو عام وقت میں مصیبت ہو یا نہ ہو, لیکن استغاثہ مصیبت میں مدد طلب کرنا. غوث کہتے ہیں, غوث کہتے ہیں وہ ذات جو مصیبت میں کام آئے, سخت مصیبت میں جو کام ہے اسے غوث کہتے ہیں. یاد رکھیں یہ غوث کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. استغاثہ کی دلیل کیا ہے کہ استغاثہ طلب کرنا عبادت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو تمہاری استغاثہ کو قبول فرمایا اور تمہاری مدد کی. سورۃ الانفال آیت نمبر 9, اور اس کی بھی وہی صورتیں جو پہلے بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا یہ عین توحید ہے اور کامل ایمان کی نشانی ہے. نمبر 2, مردوں سے یا ان زندہ لوگوں سے استغاثہ کرنا جو دور ہوں یہ شرک اکبر ہے. ایک مثال میں نے بیان کی تھی, کسی کو یاد ہے آگ بورڈ کا قصہ شمائم امدادیہ میں, اشرف علی تھانی حکیم الامت نے بیان کیا تھا کہ مہاجر مکی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک مرید تھا, حج کے سفر پہ جا رہا تھا, آگ بورڈ میں وہ سفر کر رہا تھا, طوفان آیا, شدید طوفان آیا. اب بحر عرب میں آگ بورڈ ہے اور انڈیا میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں, بہت بیچ میں بہت فاصلہ ہے, بہت بڑا فاصلہ ہے. تو اس شخص نے کہا جو مرید تھا, اب پتہ چلتا ہے کہ میرا پیر کتنا کامل ہے. تو اس نے کہا اے امداد میری امداد فرما, اے امداد میری مدد فرما. تو طوفان شدید تھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی وہ آگ بورڈ جو ہے طوفان سے بچ گئی اور طوفان تھم گیا اور وہ ان کو نجات مل گئی. وہاں پر انڈیا میں دوسرے دن صبح صبح خادم جاتے ہیں وہاں پہ خاطر توازو کے لیے, ٹانگے دبانے کے لیے. جب ٹانگے دبانا شروع کی, کمر پہ ہاتھ لگا تو شدید درد تھا, تو پیر صاحب نے ہاتھ روک لیا اور کہا کہ مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے. تو اس مرید نے یہ کہا, خادم نے یہ کہا کہ پیر صاحب آپ نے تو 3 دنوں سے آپ باہر بھی نہیں نکلے, 3 دنوں سے باہر نہیں نکلے, اللہ علم کیسے رہتے تھے, 3 دنوں سے آپ باہر بھی نہیں نکلے اور آپ کو تکلیف بھی ہے, کوئی خیریت تو کیا ہوا. برحال انہوں نے نہ بیان کیا, تیسری مرتبہ اصرار پر انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک مرید تھا جو آگ بورڈ میں سفر کر رہا تھا اور طوفان میں وہ پھنس گیا تھا, مجھے مدد کے لیے پکارا, میں نے اپنے کمر کے سہارے سے اس کشتی کو اٹھایا اور طوفان سے نکالا. تو جب خادم نے دیکھا کپڑا اٹھا کے تو کمر چھلی ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, صرف یہ کہہ سکتے ہیں اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. تو مردوں سے یا زندہ جو دور ہو جو آپ کو نہ سنتے ان سے استغاثہ کرنا شرک اکبر ہے. نمبر تین, زندہ لوگوں سے جو قادر ہیں ان سے استغاثہ کرنا کہ بھائی ایک شخص مصیبت میں پڑا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اب وہ مصیبت میں ہے, تو آپ ایمبولنس کو بلاتے ہیں تو اسے مدد کرتے ہیں, تو یہ جائز ہے, شرک نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ فرق ہے. اور دوسری صورت ہے جو محرم صورت ہے کہ کسی کی مدد کرنا برے کاموں میں, اور زندہ لوگوں سے جو حاضر ہیں جو قادر نہیں ہیں وہی صورت ہے, یا تو بےہودہ بات ہے, یا اگر آپ کے ذہن میں آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے تو یہ شرک ہے. اس طریقے سے الذبح قربانی, قربانی عبادت ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فصل لربک وانحر, اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. سورۃ الکوثر آیت نمبر 2. جب یہ واضح ہو گیا کہ قربانی دینا عبادت ہے تو یہ عبادت جو عبادت کے مفہوم سے کسی کے لیے بھی کوئی بکرا ذبح کیا جائے تو اسے کہتے ہیں شرکی ذبح یا شرکی قربانی. اس کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے کوئی بکرا ذبح کرے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اگر یہی عبادت کی نیت جو اچھا پتہ کیسے چلے عبادت کی نیت ہے, یعنی اجر و ثواب کی نیت سے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں اجر و ثواب ملے گا, یاد رکھیں, اگر اسی اجر و ثواب کی نیت سے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں کسی مزار پر اور آپ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور تکبیر بھی پڑھتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ اس بکرے کو مزار کی طرف لے کے گئے ہو تو یہ مزار والے کے لیے ہے. آپ زبان سے جتنے بھی تکبیر پڑھتے رہے تو وہ بکرا حلال نہیں, حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز حرام ہے, مردہ ہے, سور کا گوشت ہے, اس میں سے یہ بھی ہے خون مردار اور خنزیر, اور وما اہل لغیر اللہ بھی جس کا جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے لیے. حالانکہ آپ نے اور اس کی دو صورتیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں تو یہ بکرا حرام ہو گیا, یا نام لے کے کسی اور کے لیے, آپ کی نیت ہے کہ میں نے یہ اس بزرگ کو اس مزار کو میں نے یہ بکرا دینا ہے, وہاں پر دیکھے چلتی رہتی ہے نا, لنگر کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے وہاں پہ, تو وہ بکرا ذبح کر کے وہاں پہ اس پیر کو پیر کے لیے اس مزار خاص طور پر اس جگہ پہ, تو یاد رکھیں یہ شرک جائز نہیں ہے. دوسری قسم ہے قربانی کی مہمان نوازی کے لیے, تو یہ جائز ہے. مہمان آتا ہے بکرا ذبح کرتے اس کے لیے تو یہ جائز ہے. فرق دیکھیں, یہی عمل آپ مزار پہ نہیں کر سکتے, شرک ہے. وجہ کیا ہے, فرق کیا دونوں میں جانتے ہیں آپ؟
ہاں عبادت کی نیت,
جزاک اللہ خیر, وہاں پر نیت ہے عبادت کی کہ مجھے اجر و ثواب یہاں پہ زیادہ ملے گا, اور آپ کا مہمان آیا ہے اجر و ثواب وہاں پہ بھی ہے کہ حسن سلوکی مہمان سے کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے, لیکن یہ جو بکرا ذبح کیا جا رہا ہے یہ اس نیت سے نہیں کیا جا رہا ہے جیسے وہ نیت تھی, اور نیت دل کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی اگر یہ شخص سچا ہوتا تو اپنے گھر میں ذبح کیوں نہیں کیا بکرے کو, اس بکرے کو گھسیٹ کر مزار کی طرف کیوں لے کے گیا, اس کا پتہ ہے کہ یہ جگہ وہ جگہ نہیں ہے, دونوں جگہوں میں فرق ہے. لیکن مہمان کے لیے آپ گھر میں ذبح کرو, آپ روڈ میں ذبح کرو, آپ مسلخ میں لے جاؤ قربانی گاہ میں, وہاں پہ ذبح کرو, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. تو یہ دونوں صورتوں میں یہ فرق ہے. اور تیسری قسم ہے بکرا ذبح کرنا جو جائز ہے. کون سی قسم ہے جو رہ گئی ہے؟ خود کے لیے, خود کھانے کے لیے. ایک شخص بکرا لے آتا ہے خود کھانے کے لیے, تو اس کی دو, ایک جائز ہے اور ایک ہے حرام, شرک نہیں لیکن حرام ہے. وہ بکرا پورا ذبح کیا, آدھا بھونا, آدھا کھایا, باقی پھینک دیا, اسراف ہے. اور اسراف جائز نہیں, یاد رکھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آج کل تو اللہ تعالی نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے الحمدللہ, دسترخوان بھرے ہوتے ہیں, آدھے سے زیادہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں بیچارے. تو اسراف یاد رکھیں, اسراف حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کھانا بچ جاتا ہے, آپ کے محلے میں اور ہر جگہ پہ یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں, تو کوشش کریں کہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں, جو بچ جائے آپ اس کو پھینکے نہیں, ضائع نہ کریں. آپ اکٹھا کر کے اپنے اس پڑوسی کو جو محتاج اس کو دے دیں. اور دونوں صورت میں زمین آسمان کا فرق ہے, پھینک دیتے ہو تو حرام ہے, باعث عقاب ہے, سزا ہے, اور اگر وہی چیز جو آپ نے کوڑے میں پھینکی ہے اس کو اچھے طریقے سے اچھے برتن میں ڈال کے صحیح طریقے سے جا کے اپنے اس محتاج پڑوسی کو دے دے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے. اگر درس میں پورے کریں گے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع وعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یہ شرک اکبر, غیر پہ توکل کرنا توکل عبادت ہے, عبادت کسی اور پہ صرف کرنا شرک اکبر ہے. یہ دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال ہے ساتھی کا. آپ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں, یہ شرک ہے کہ نہیں؟ عربی زبان میں یقوم لہ یقوم الیہ میں فرق ہے. فلاں کے لیے اٹھنا, فلاں کے لیے اٹھنا, دونوں کا ایک ترجمہ ہوتا ہے. یعنی ایک شخص داخل ہوا ہے, میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, اسے ملتا ہوں, کیا یہ شرک ہے؟ تعظیم کی ہے اس کی, کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
نہیں
جائز. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی تو اٹھتے, ان کو ملتے, پھر بیٹھ جاتے, جائز ہے کہ نہیں؟ اب جائز ہو گیا, اب جائز ہو گیا. تو یہ تھا قیام, یہ تھا قیام اللہ اسی کے لیے, ایک یہ تھا قیام الیہ اسی کے لیے. دیکھو دونوں میں ایک ہے, اسی کے لیے دونوں میں ایک ہے. قیام الہ الیہ نہیں, الیہ یعنی اس کی طرف جاتے ہیں, لہ جیسے بادشاہ تھے پیچھے زمانہ, کسرا اور قیصر کیا کرتے تھے, وہ بیٹھے ہوتے اور باقی کھڑے ہوتے, ان کی ضرورت نہیں بیٹھ جاتے, وہ بیچارے دو تو پیچھے کھڑے ہیں, وہ مکھی وغیرہ اس کو دور کرنے کے لیے ان کی ایک ڈیوٹی تھی. تو یہ جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائے تو اس شخص کو ناگوار گزرے کہ میری شان میں گستاخی ہوئی ہے. تو یہ جو قیام ہے, قیام اللہ, یہ حرام ہے, جائز نہیں. اور اسی سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرماتے کہ صحابہ کرام دل کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے. وجہ کیا تھی؟ ایک دروازہ بند کر رہے تھے, کس چیز کا؟ غلو کا دروازہ. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بنی قریظہ کے غزوے میں جب حضرت سعد بن معاذ آئے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. تو وہاں پہ کھڑے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا اور صحابہ کرام گئے اور ان کو لے کے گدھے سے اتارا. تو قیام الیہ اور قیام اللہ میں دونوں فرق سمجھے. قیام اللہ یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے. قیام الیہ یہ جائز ہے. اور اکثر ہمارے ساتھی یہ چیز نہیں سمجھتے. اب اگر کوئی ساتھی آ جائیں اٹھ کے ملتے ہیں جانے کے لیے, دیکھیں بھائی یہ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے, آپ لوگ کیسے ایسے عمل کرتے ہیں؟ یہ جہالت ہے, یاد رکھیں. تو دونوں فرق سمجھیں. تیسری بات جو ہے, کسی کے لیے جھکنا تعظیم کے لیے, آپ نے سوال کیا ہے, آپ کا والد ہے, بیٹا ہے, آپ جھک کے اس کے سر پہ پیار کرتے ہو یا اس کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہو, جھکنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ جھکیں گے تو کریں گے نا, تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو نہیں, عبادت کی نیت نہیں, الگ بات ہے. تعظیم اور چیز ہے. تعظیم والدین کی, حسن سلوکی اس کی دلیل موجود ہے. اپنے حسن سلوکی کرنی ہے والدین, اور اس طرح کے حسن سلوک کرنی ہے جیسے والدین کو اطمینان ہو، لیکن حد سے نہیں بڑھنا. تو اب آپ کا جھکنا بوسہ دینے کے لیے ہے یا والد کی ذات کے لیے ہے؟ بوسہ کے لیے ہے. تو یہ فرق یاد رکھو، اگر آپ جھکتے ہیں والد کی ذات کے لیے یا اپنے پیر کے لیے یا اپنے استاد کے لیے جھکتے ہیں، یہ شرک جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. اگر آپ جھکتے ہیں بوسہ دینے کے لیے تو اصل مقصد ہے آپ کا نیت کیا ہے؟ بوسہ دینا ہے، تعظیم نہیں ہے. تو یہ صورت بھی فرق سمجھے اچھی طرح سے. نہیں، جھک کے سلام کرنا جائز نہیں، یاد رکھیں. یہ یہ ان کا طریقہ ہے. یہ بوسہ کے لیے ہے، یہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں. لیکن یہ سلام کرنا، یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ سلام کرنا سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہم لوگوں نے اپنا لیا. اور کچھ یہ آداب عرض کہتے ہیں، یہ آداب عرض کہاں سے آ گئے ہیں؟ ایک شخص آیا تھا میرے پاس، مجھے کہتا ہے کلینک میں صباح الخیر، بڑا اچھا سا خوبصورت سا شخص تھا. میں نے کہا السلام علیکم، انہیں دوائی لکھ دیجیے. وہ جا رہا تھا پرسکرپشن نسخے کے ساتھ، اس کے ایک اور نسخہ بھی دیا میں نے. میں نے کہا السلام علیکم، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کو آپ یہ سلامتی بھیج رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو سلام ہے وہ تمہارے ساتھ ہو اور تمہارا دن سارا کا سارا سلامتی میں گزرے، امن و امان میں گزرے، تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور تمہارا یہ دن ایسے گزرے جیسے کہ تم جنت میں رہتے ہو. تو اس شخص نے کہا السلام کا یہ مطلب ہے؟ لیکن مطلب تو یہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور صرف اگر آپ السلام کہتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا آپ کا، آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھ دیا گیا. جب میں کہوں گا وعلیکم السلام، آپ نے مجھے مجبور کر دیا، ایک تو آپ کے لیے بھی دعا کروں جو آپ نے میرے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کروں، تو میرا بھی جو جواب ہے وہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا. کہتے یار مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. وہ دو مہینے کے بعد آیا داخل ہو کے کہتے زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کر دیا اس نے. میں نے آدھا پایا کیوں، اس نے پورا کر دیا جزاک اللہ خیر. کہتے اچھا مجھے یاد نہیں تھا. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا. کہتے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اس دن سے آج تک میں نے مجھ سے صباح الخیر نہیں نکلا، میں السلام ہی کہتا رہتا ہوں. تو یاد رکھیں یہ جو الفاظ ہیں السلام علیکم، یہ عام الفاظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں آپ. اور جی
کیا سلام کے بعد؟
ہاں تو سلام کے بعد کہیں السلام علیکم، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، آپ کی مرضی ہے، گڑ گڑ کہتے رہیں جو کچھ کرنے. مسلمان سے محبت کرنا ہر مسلمان شامل ہے. ہر مسلمان کا مطلب وہ مسلمان بھی جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، لیکن اس سے محبت اتنی ہوگی جتنا اس کے اچھے عمل ہیں، اور اتنی نفرت ہوگی جتنا وہ برا عمل کرتا ہے. کیونکہ مسلمان دو قسم کے ہیں، ایک ہے موحد کی بات کر رہا ہوں، موحد مسلمان دو قسم کے ہیں. پہلی قسم ہے جو لوگ کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے ہماری مکمل محبت ہے. نمبر دو وہ لوگ جو ہیں تو موحد لیکن کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی مختلف حرام کام کرتا ہے. تو اس شخص سے اصل محبت تو موجود ہے، لیکن نفرت اتنی ہے جتنا وہ برے کام کرتا ہے. برے کاموں میں محبت جائز نہیں اس کے ساتھ. جو بدعات کرتے، بدعات دو قسم کی ہے، ایک بدعہ مکفر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اس سے کوئی محبت نہیں، کوئی کافر سے محبت کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر بدعہ غیر مکفر ہے، جشن میلاد النبی منانا بدعہ غیر مکفر ہے، کافر نہیں ہوتا. جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ کافر نہیں، یاد رکھیں، بدعتی ضرور ہے. لیکن اگر اس جشن میں وہ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ مدد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اس کے کھڑے ہو جاؤ، یہ عقیدہ رکھنا، ان عقائد سے شرک ہوتا ہے، تو ایسے شخص مشرک ہے. لیکن اصل میں جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، شرک نہیں ہے. تو اس شخص کے ساتھ اتنی محبت ہے جتنا اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت ہے جتنا وہ بدعت کرتا ہے. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے نماز نہ پڑھی جائے، خاص طور اگر بدعہ غیر مکفرہ ہے، اگر بدعہ مکفرہ ہے تو جائز نہیں کیونکہ وہ کافر ہے، اگر بدعہ غیر مکفرہ ہے اور دوسری مسجد آپ کے قریب ہے جو شخص بدعت نہیں کرتا اور آپ وہاں جانا آپ کے لیے آسان ہو تو وہاں جاؤ، اگر مسجد قریب نہیں ہے اور یہ شخص بدعتی ہے لیکن بدعت جو اس کی مکفرہ نہیں ہے، آپ کے پاس دو صورت، یا تو اکیلے گھر میں نماز پڑھو یا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو باجماعت، تو آپ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے باجماعت نماز ادا کریں گے جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، بدعتی شخص جو ہے جو بدعت غیر مکفرہ ہے. اس کی دلیل میں حجاج بن یوسف ثقفی وہ شخص تھا جس نے صحابہ کرام کا قتل کیا، فاسق و فاجر شخص تھا، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے سد فتنہ کے لیے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اگر فاسق ہے فاجر ہے، اور بدعت بھی فسوق ہے اور فجور ہے، یاد رکھیں کفر نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں فرق ہے یاد رکھیں. اگر آپ ایسے سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک شخص آپ کو نہیں پتا کہ کیسا ہے، ہے مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز کے وقت ہوا آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، اگر اس کا حال مجہول ہے آپ کو نہیں پتا یہ بریلوی ہے دیوبندی ہے کیا ہے، آپ اسے جا کے نہ پوچھیں کہ آپ بریلوی ہو کہ نہیں، آپ کا حق نہیں ہے، یہ جماعت ہوگی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو. نہیں اگر آپ جانتے ہو تو بریلوی کے پیچھے نماز نہیں، اگر جانتے ہو، میں ایک مسافر ہے آپ لوگ جا رہے ہیں گاڑی راستے میں کھڑی کر دی جماعت ہو چکی ہے، اب وہاں پہ آپ سوچیں گے بھائی کیا کریں، پتہ نہیں یہ بدعتی ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں نہ پڑھوں یا اکیلے سے جماعت کروں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں. یاد رکھیں مجہول الحال کے پیچھے آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز درست ہے، اگر اس کے عقیدے بگاڑیں تو اس کی نماز نہیں ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، مجہول الحال کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. خلیل الاخلاء یومئذ بعضهم بعض عدو الا المتقین، تو دوست کو انسان کو آپ خلیل کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو کیونکہ اس آیت میں الاخلاء اخلاء جو ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، جو متقین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اگر وہ آپس میں اخلاء ہیں دوست ہیں تو بڑی بھی دوستی ان کی تو وہ نہیں جھگڑے گا آپس میں، لیکن وہ لوگ جو بدعت اور خرافات میں غرق سر زندگی میں غرق ہوتے رہے اور ایک دوسرے کو بدعت ہی پہ بلاتے رہے، شرک کی طرف ہی بلاتے رہے، یہ آپس میں جھگڑیں گے دونوں. نہیں تفصیل ضروری ہے نا، سارے شرک اکبر نہیں ہے، تفصیل بیان کیا نا میں نے، ریاکاری شرک اصغر ہے، اس کی دلیل واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریاء، اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو ہو سکتا ہم بھی کہتے ہیں شرک اکبر ہو، کیونکہ عبادت ہے، عبادت کے ایک جزو ہے، تو دلیل نے اسے شرک اصغر کر دیا ہے. حالانکہ قاعدہ تو یہ تھا کہ جو بھی عبادت ہے اسے غیر لوگوں کے لیے صف کرنا شرک اکبر ہے، یہ قاعدہ تھا، لیکن ریا کیونکہ پوری عبادت نہیں ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے نیت، باقی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف ایک جو حصہ ہے عبادت کی جو نیت ہے اسے آپ غیر اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں. دیکھیں جو بدعتی پاکستان میں ہیں دو قسم کے ہیں، ایک تو بریلوی ہیں ایک دیوبندی ہیں، اور جو بریلوی اس کا عقیدہ واضح ہے غیروں سے مدد مانگنا غیروں کے لیے قربانی کرنا وہ تو واضح ہے، تو اس لیے ایسے شخص کا جس کو آپ جانتے ہو کہ اس کا یہ عقیدہ ہے اس کے ذبح کی وہ جانور کھانا درست نہیں. دوسری جہت دیوبندی، دیوبندی کی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں ان کے عقائد میں بگاڑ ہے، جو عوام ہیں ان کو نہیں پتا، جو عوام میں حقیقت بات ہے، میں کافی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کو نہیں پتا کہ قبر والے، ویسے عام قبر والے سے وہ بھی مدد نہیں مانگتے، مدد نہیں مانگتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اگر قبر کے قریب جا کے مدد مانگو تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ خاصیت ہے ان کے لیے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے. جو عوام ہیں تو اس میں اگر آپ کو ذبح کے ہوا بکرا کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عالم ہے جو جانتا ہے اور شرک عقائد رکھتا ہے تو اس کا ذبح کی وہ جانور جائز نہیں ہے. رشتے دار بھی کیوں نہ ہو, یہاں پہ تو حرام حلال کی بات ہو, رشتے داری کی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ لیکن حکمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. جی ہاں, یہودی اور نصرانی کا ذبح کی وہ جانور کھا سکتے ہیں, لیکن مشرک, یہ بھی مشرک ہیں, لیکن قبر پرست کا کھانا ذبح کے وہ جانور نہیں کھا سکتے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں, اگر تو آپ نہیں جانتے اس کا عقیدہ کیا ہے تو کھاؤ آپ کے لیے حلال ہے, اگر آپ جانتے اس کا عقیدہ کیا ہے, آپ کو یقین ہے کہ وہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے تو نہ کھاؤ. بات یہ ہو رہی ہے, واضح بات ہے. لیکن یہ کہ کوئی کھانا نہیں کھائیں گے یا ذبح کے جانور نہیں کھائیں گے, فرق ہے. دال پکائے تو دال بھی نہیں کھائیں گے؟ یار دال تو کھا لیا کرو میرے بھائی, دال کھانے کیا حرج ہے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کس دعوت کے لیے ہیں, مطلب یہ کہ یہ ایسا ہے اب کھا نہیں سکتے, یعنی کچھ بولے بہتر ہے کہ جائیں, کہا کہ میں گوشت نہیں کھاتا تو کچھ راز دے دو, یعنی اصلاح کی نیت.
یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حکمت کے ساتھ, تو میں نے بات کی ہے حکمت کے ساتھ کہ گوشت نہ کھاؤ, دال کھا لو, سبزی کھا لو, کیا مشکل ہے؟ لیکن یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے جانور حلال ہے, یاد رکھیں, قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے, اور یہ خاص اہل کتاب. ہاں خاص, یہ شخص یہ نہ کہے کہ وہ اہل کتاب تھے آج تو اور بگڑ گئے, نہیں, اہل کتاب ایک ہی ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, دونوں آپ کے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین کو نہ اپنا لو. جی ہاں, یہود و نصارہ دو کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں یاد رکھیں, ایک تو مسلمانوں کی طرح ذبح چھری پھیرتے ہیں.
یہ میرے ساتھ ہوا, ڈاکٹر صالح احمد شیخ, میں ارجنٹ رک گیا گھر پہ, آئے تو میں کہا کہ ابھی کچھ نہیں, تو سالن سبزی تھی, میں گیا فوراً کچھ مرغے وغیرہ لے کے آئے, تو پوری جو پوری روٹی کھانا کھا لی انہوں نے وہ سبزی کے اندر کھا لی, مرغی کو ہاتھ نہیں لگا, تو میں نے بار بار ان کے سامنے پیش کرا مگر انہوں نے کھانا, میری سمجھ میں نہیں آیا پورا کھانا ہی نہ ہو گیا, مگر شاید کیا بات ہے
دیکھیں, میری بات سنو, میری بات سنو, یہ بات درست نہیں ہے, یاد رکھیں.
انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا,
نہیں نہیں, وہ احتیاط کر رہے تھے خود, اللہ کو جزائے خیر دے, احتیاط اور چیز ہے. لیکن جی ہاں,
انہوں نے یہ سر آیا بہت سارے آرٹیکل پڑھے, اس کی مرغی جو اسپین سے آتی ہے وہ جو بازو حلال طریقے سے نہیں ہوتی, مشین سے حلال ہو کے آتی ہے. انہوں نے ایک کچھ نہیں کیا تھا, وہ یہ کرا تھی کہ انہوں نے اپنے اس کو, انہوں نے یہ کہا میں کھا رہا تھا.
دیکھیں یہی بتا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ ذبح کرتے ہیں دو قسم, دو طریقوں سے. ایک تو ذبح کرتے جیسے گردن کاٹنا, ذبح یاد رکھیں حلق میں چار چیزیں ہیں, چار میں سے تین کٹ جائیں تو ذبح صحیح ہے, اگر چاروں سے تین نہ کٹے تو ذبح کرنا اگر مسلمان بھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی شرطیں ہیں, وہ ایک الگ سا ٹاپک ہے ذبح کا, آپ یہاں پہ بات لے کے ہیں. یہ سانس کی نالی, خوراک کی نالی اور دو شیر اگے, چار چیزیں ہیں. آپ نے چھری پھیری ہے, اگر چاروں کے چاروں کٹ گئی تو الحمدللہ, اگر چاروں میں سے تین کٹ, یعنی ایک شیر کٹنا ضروری ہے. اور ذبح کا یہی مقصد ہے کہ سارا کا سارا خون نکل جائے, خون جو جسم کے اندر رہ جاتا ہے وہ مضر ہے صحت کے لیے. یہ شریعت کا سماحت ہے, اس دین کی صاف اور پاک دین ہے, آپ کو کھانا بھی صاف اور پاک دیتا ہے. تو جو کافر ہیں وہ دو طریقے سے ذبح کرتے ہیں, یہود و نصارہ, کافر چھوڑے یہود و نصارہ, کیونکہ ان کے خاص احکام ہیں, ہیں تو کافر یہ بھی لیکن خاص احکام ہیں. ایک طریقہ ذبح کرنا جیسے مسلمان کرتے ہیں, یہ ذبح کرنا جب یہ چار سے کٹ گئے تو ذبح ہو گیا, اور ان کی جو ذبح کی ہوئی چیز ہے کھانا جائز ہے. دوسرا طریقہ بجلی کا جھٹکا دینے سے یا سر توڑنے سے, یہ اگر ایسا جانور ذبح ہوا ہو تو یہ حرام ہے. اگر مسلمان بھی اسے اس طریقے سے ذبح کرے یا قتل کرے, مسلمان کا بھی حرام ہے. یہاں پر یہ بات نہیں کہ اہل کتاب یا مسلمان ہے کون ہے, بجلی کا جھٹکا اگر مسلمان بھی دے دے تو مردار ہے, یہ ذبح کے وہ جانور نہیں ہے. اگر آپ کو یہ علم ہے کہ فلاں کمپنی جو ہے, ایک ڈوکس ہے, کون سی ہے یہ جو عام ڈوکس ہے, ہاں فرانس کی, یہ بڑا ایک مسئلہ چلا تھا پہلے, تو کافی لوگوں نے, سعدیہ نام نہیں لیتے کوئی بھی ہوں کوئی بھی ہوں بات تاکہ پتہ کی ہو اور اصل بات بیچ میں آ جائے کہ اگر آپ کو یقین ہے دیکھیں جو چیز ایک قاعدہ ہے جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے وہ شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہوتی قاعدہ ہے یعنی جو شخص کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو یقین کے ساتھ تو اسے جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس نے کفر عمل کیا آپ دار اسلام سے خارج نہیں کر سکتے ما ثبت بیقین لا ينتفع عنه الا بیقین اسی طریقے سے اہل کتاب کا جانور جو ذبح کرتے وہ حلال ہے یہ اصل بات ہے اب جو کہتا ہے کہ یہ حرام دلیل اس نے بیان کرنی ہے دلیل وہ لے کے آئے گا حرام کیوں ہے ثابت وہ کرے گا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کو دشمن ہے تو مسلمان مردار کھلانا چاہتے ہیں اس لیے یہ لوگ بیج کے جھٹکا دیتے اوپر حلال لکھ دیتے ہیں یہی سوال شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ یہاں سے ٹیم گئی اور وہاں پر دیکھا جس طریقے سے یہ ڈوکس وغیرہ کا یہ ذبح ہوتی ہے باقی یورپ میں اور امریکہ میں کیونکہ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے یہاں کے علماء دیکھے بہت احتیاط کرتے ہیں اس چیز کی وہاں پر جب انہوں نے دیکھا جو طریقہ تھا وہ شرعی طریقہ تھا درست تھا اور جب ان سے گفتگو میں بات کی اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی ابن عثیمین نے کہ تو یہ لوگ ہیں دولت کے پجاری جیسے آج شیخ صاحب نے بات کی دولت کے پجاری ہیں یہ لوگ ان کو پیسہ چاہیے اور کسٹمر چاہیے اور دنیا میں جتنی مسلمان بھی ہیں اگر یہ لوگ ان کو ناراض کر دیں اور ثابت ہو جائے کہ یہ غلط طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو ان کی پروڈکٹ کون لے گا یہ تو ہیں سور کھانے والے مرغی کون کھائے گا ان کی تو بہت کم مرغی کھاتے پتہ ہے آپ کو یہ مرغی اور یہ بکرے وغیرہ ہم زیادہ کھاتے ہیں وہ بیچارے تو نہیں کھاتے یہ چیزیں بہت کم کھاتے ہیں تو کیونکہ وہ دولت کے پجاری ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگ ان معاملات میں جس میں پیسہ ہو اور تجارت ہو آگے آگے ہوتے ہیں یعنی اب دیکھیں کمپنیاں جو ہیں وہ جو جتنی بھی ان کی کمپنیاں ہیں وہ ایک رول کے مطابق چلتی ہیں سسٹم ہے ان کا اور گویا کہ ہمارا سسٹم ہے لیکن کم سسٹم اتنا نہیں ہے مضبوط سسٹم ہے اور ایک خاص طریقے سے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص غلطی کرے اسے سزا بھی دیتے ہیں معاف ہم کر دیتے ہیں کبھی کبھی وہ معاف بھی نہیں کرتے سزا وہاں پہ ہے تو اس سزا سے بچنے کے لیے وہ اپنا کام پرفیکٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں اگر بیچ میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو مسلمان کے دشمن ہو اسلام کے دشمن ہو وہ ذبح نہ کر دوسرے طریقے سے تو ان کو سزا دیتے ہیں اگر پتہ چل جائے فلانے کمپنی میں وہ ایسے دو تین چار شخص یہودی ہیں جو بغیر شریعت طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو ان کو نکال بھی دیتے ہیں تو وہ ہیں دنیا کے پجاری اور دنیا کے پجاری ہمیشہ دنیا کماتے ہیں اس لیے وہ اس طریقے سے عمل نہیں کرتے تو جو چیز ثابت ہو جائے یقین کے ساتھ ہی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں شک کی بنیاد پر نہیں ایک شخص وہ کہتے ہیں یار سیدھی سی بات ہے مجھے پھر بھی شک ہے میرا دل نہیں کرتا بھئی تم جانو تمہارا رب جانے لیکن جو لوگ کھاتے ہوں گے تو منع نہ کرو نا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے پھر بھی اطمینان نہیں ہے میں ایک دال پہ گزارا کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی مرضی ہے کس نے انکار نہیں کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ مزید آپ کے تقوی میں اضافہ فرمائے یہ الگ بات ہے لیکن لوگوں کو منع کرنا یہ بد درست نہیں اور میڈیا پہ اس کو لے کے آنا وہ میڈیا بڑا عجیب سے آج ایک ہتھیار آ گیا بڑا عجیب سا کسی کمپنی والے اگر کسی کو ناراض کر دیا نا میڈیا والے کو بس اس کی تو مت ماری گی بیچارے کی کوئی نہ کوئی جھوٹ اس پہ چپکا دیں گے اور اب بس وہ بیچارہ ختم ہو گیا اس لیے یہ بات درست نہیں اور شریعت میں بھی یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور غلط تہمت لگانا اب شکار پہ آ گئے شکار یاد رکھیں جب آپ گولی مارتے بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ اوپر گولی ماریں پرندے کو لگ گئی وہاں پہ جاتے ہیں آپ اگر وہ زندہ ہے تو ذبح کریں اگر مر گئے تو آپ کے لیے حلال ہے اسی طریقے سے کتا بھی استعمال ہوتا ہے باز بھی استعمال ہوتا ہے اور شریعت میں کتے اور باز کی شرطیں ہیں ہر کتا جائز نہیں ہے کہ اسے آپ شکار کرو الکلب المعلم علم والا کتا دیکھیں علم اتنی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے دین میں کہ کتا بھی عالم الجاہر ہوتا ہے اگر عالم کتا ہے تو اس کا شکار جائز ہے جاہل کتے کا شکار آپ پر حرام ہے عالم کیسے کہ آپ نے شکار کے پیچھے اسے اشارے خاص ہوتے ہیں سیٹی کو اشارہ ہے آپ اسے کہا بھاگو اگر پھر آپ اس کے امتحان لے گئے پھر سیٹی بجاتے ہیں اگر وہ رک جاتا ہے مطلب وہ عالم کتا ہے پتہ ہے اس کو بھائی میرا مالک مجھے بلا رہا ہے اگر وہ پیچھے بھاگتا رہتا ہے اس مطلب وہ خود کھانا چاہتا ہے آپ کو کچھ نہیں چھوڑے گا یہ حقیقت بات ہے یہ حقیقت ہے اگر وہ بھاگتا جائے اور اس کو کھا لے تو پھر آپ پر جائز نہیں ہے تو یہ پتہ کیسے چلا گیا؟ عالم جہل کتا ہے تجربے سے. اب اس کو سکھاؤ, اس کے بعد اس کا امتحان لو. اگر تجربے کار کتا عالم کتا ہے تو اس کا شکار جائز حلال ہے, اور اگر جاہل کتا ہے تو اس کا شکار حرام ہے.
یعنی
اچھا, اگر ایک اور صورت ہے, اب نے کتے کو بھیجا اور جو پرندہ تھا وہ پانی میں ملا, آپ کو وہاں پہ گئے, وہاں پر پرندہ پانی میں پڑا ہے, وہ حرام ہے, آپ تو یاد رکھیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ گولی سے مرا ہے یا اس پانی سے مرا ہے, یا کتے نے مارا ہے یا اس پانی کی وجہ سے غرق ہو کے مرا ہے. غرق ہو کے مرا ہے تو وہ حرام ہے, اگر کتے نے مارا ہے تو وہ حلال ہے. دوسری اس کی کیفیت ہے, ایک کتا آپ کا ہے, ایک کتا ہے جاہل, ایک کتا ہے عالم. آپ نے کتے کو بھیجا, وہاں پر گئے تو دو کتے موجود تھے وہاں پہ. اب آپ کو نہیں پتا عالم نے مارا یا جاہل نے مارا, وہ بھی حرام ہے, یاد رکھیں. تو شریعت نے ایک ہی چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.